اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورة مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بنی اسرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وسائل اور مواقع، ان سے نافرمانی برتی اور اتباع نہیں کی، اطاعت نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں مقرر فرمایا کہ ان پر ذلت، مسکنت اور غضب اللہ کا مقرر ہو گیا ہے. اور ذلت، مسکنت، غضب، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے کی وجہ یہ ہے چونکہ انہم بے انہم کانو یکفرون بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو نظر انداز کرتے تھے. یہ وہ بڑا جرم ہے جو بنی اسرائیل نے انجام دیا. پھر اس کے بعد قتل انبیاء کا ذکر ہے اور معصیت اور تعدی بھی اس کے ساتھ قرآن نے جوڑ کے ذکر کیا ہے. سب سے بڑا جرم آیات خدا کو جھٹلانا. یہ مضمون کثرت سے قرآن کریم کے اندر تکرار ہوا ہے، نہی بھی کی گئی ہے کہ اللہ کی آیات کو مت جھٹلاؤ، اور جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے انجام کا وعید دیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی غضب ہے، جہنم میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی و اخروی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم ہیں. ان کا انجام بہت ہی خوفناک و عذاب والا ہے. اللہ کی آیات کا انکار یا اللہ کی آیات کو نظر انداز کرنا، یعنی کفر بے آیات اللہ، جو اصل قرآن کی اصطلاح ہے، کفر بے آیات اللہ، یہ بہت اہم موضوع ہے جو انسانیت کی سرنوشت، انسانیت کی تقدیر معین کرتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر انسان ایمان لے آئے، یا خصوصاً جو قرآن نے خود تعبیر آیات کے بارے میں بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے تلاوت آیات الہی. اگر تلاوت آیات الہی کرتا ہے، یہ انسان مفلحون میں سے ہے. اگر تلاوت آیات الہی نہیں کرتا، یہ انسان عذاب خدا کا شکار ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے، اور عذاب اخروی اس کا نتیجہ ہے. آیات الہی کا کفر، یہ قرآنی مفہوم زیادہ واضح نہیں ہے، چونکہ جو آیات کے کفر کے بارے میں تفسیر و ترجمہ ہوا ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن سے ہٹ کر کفر آیات الہی کو ذکر کیا گیا ہے. آیات الہی سے مراد قرآن کریم کے جملات، آیات کا معنی یہ کیا گیا ہے، آیت سے مراد یعنی یہ جملے قرآن کریم کے، جیسے یہی ایک جملہ پیراگراف ہے جسے ہم آیت 61 کہتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، یہاں سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ پر آ کر ختم ہوتی ہے، جو مطبوعہ قرآن کریم ہیں ان کے اندر گول دائرے اور ان کے اندر آیات کا شمارہ و عدد ڈال دیا جاتا ہے، ان دو چھوٹے گول دائروں کے اندر ایک جملہ آیت کہلاتا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن اسے آیت نہیں کہتا، یہ اصطلاح بعد میں قائم ہوئی ہے کہ ان کو آیات کہا گیا ہے۔ قرآن نے البتہ، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تمام جملوں کو آیت کہا ہے، لیکن آیت منحصر ہو خصوصاً اسی اصطلاح کے اندر کہ یہ جو جملے ہیں کٹے ہوئے، مثلاً وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ پوری ایک آیت ہے، یہ اصطلاح میں ہے، علوم قرآن کی اصطلاح میں یا تفاسیر میں اس کو ایک آیت اس کو سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک وَإِذْ قُلْ یہ آدھا جملہ بھی آیت ہے، اور یہ الفاظ بھی قرآن کریم کے مفرد جو کلمات ہیں یہ بھی آیت ہیں، وَإِذْ قُلْنَا یہ آیت ہے، اور یہ مضمون پورا بھی آیت ہے، دو جملے ملا کر ایک مضمون، یہ بھی آیت ہے، قرآن کی صورتیں بھی آیت ہیں، اور قرآن کے مطالب تمام آیت کا مصداق ہیں، معنی نہیں ہیں۔ آیت کا معنی جیسا پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے، اور قرآن کے نزول سے پہلے یہ لفظ عرب لغت میں، عرب بول چال میں باقاعدہ استعمال ہوتا تھا، اور اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا جس میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، علامت کو، جو کسی پنہان چھپی ہوئی پوشیدہ چیز کی نشاندہی کرے، ایسا اثر، ایسی علامت، ایسی نشانی جو یہ بتائے کہ یہاں ایک اور حقیقت ہے جو واضح نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، پوشیدہ ہے، اوجھل ہے آنکھوں سے، لیکن یہ نشانی بتاتی ہے کہ یہاں وہ حقیقت موجود ہے، اس کو آیت کہتے ہیں نشانی عربی میں۔ قرآن نے اسی معنی میں لفظ آیت جہاں بھی استعمال کیا ہے مراد یہی ہے۔ اور یہ جو بعض مفسرین نے یا اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ آیت، لفظ آیت کے متعدد معانی ہیں، کبھی یہ معجزہ کے معنی میں ہے، کبھی فلاں معنی میں ہے، نہ، ایک ہی معنی ہے آیت کا، معجزات اور باقی قرآن کے الفاظ، قرآن کے جملے، یہ مصادیق آیت میں سے ہیں، یعنی معنی نشانی ہے، علامت ہے، اس کے مصادیق میں یہ سارے حقائق شامل ہیں، اور ان کو اسی وجہ سے آیت کہا جاتا ہے کہ یہ سب نشاندہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نشاندہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات و اسماء کی نشاندہی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور انسان کے لیے جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، یعنی نشانیاں اور علامتیں، یہ انسان کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کی نشانیاں ہیں، یعنی ان نشانیوں سے انسان کو الہی نظام تک پہنچانا مقصود ہے۔ قرآن کریم کی آیات بھی اسی وجہ سے آیت کہلاتی ہیں، یعنی جملے قرآن کریم کے، خواہ وہ دو دائروں کے درمیان ہوں یا نہ ایک دو دائروں کے درمیان کئی جملے ہیں، جیسے یہی آیا جس آیا 61 میں جو جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، یہ کئی آیات ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہاں تک یہ ایک مضمون مکمل ہو جاتا ہے کہ جب تم نے اپنے وقت کے نبی، اپنے رہبر پیشوا سے کہا کہ ہم ایک کھانے پر، ایک جیسے کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، اور ہمیں متنوع چیزیں، زمین سے اگنے والی سبزیاں دی جائیں جن کا انہوں نے نام لیا ہے. تو یہاں پر یہ پورا مضمون ختم ہو جاتا ہے. تو ایک آیت یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود ایک آیت ہے. اس کے بعد ہے قالا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے ان کو، قالا اتستبدلون الذی ہو ادنا بالذی ہو خیر. یہ خود ایک مستقل پورا مضمون ہے مکمل، جس کا معنی تام ہے. یہ خود ایک آیت ہے. اسی طرح اہبتوا مصر فان لکم ما سألتم، یہ خود ایک مضمون ہے مکمل. حبوط کرو مصر میں، شہر میں چلے جاؤ، شہر میں تمہاری ضرورت کی اور تمہاری پسند کی ہر چیز تمہیں وہاں مل جائے گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بھی ایک مکمل مضمون ہے اور جملہ تامہ ہے. یہاں پر ایک آیت کا مصداق ہے یہ. وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بھی ایک پورا مکمل جملہ ہے اور اس کے اندر دلالت تام ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بھی ایک مستقل جملہ ہے. بس یہ خود پورا جملہ جو دو دائروں کے درمیان ہے، جسے شمارہ 61 دیا گیا ہے، یہ آیت ہے، یہ پورا صفحہ آیت ہے، سورہ بقرہ مکمل آیت ہے، اور یہ ایک ایک جملہ بھی آیت ہے، بلکہ ایک ایک لفظ بھی تنہا اپنی جگہ پر آیت ہے. لغوی معنی میں، اصطلاحی معنی میں نہیں، جو علوم قرآن نے قائم کیا ہے اس کے مطابق یہ سارے جملے ملا کر ایک آیت ہے. لیکن قرآن کی اپنی اصطلاح میں یہ خود متعدد آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں. یہ انسان کے لیے مقرر کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کی تلاوت کرے. دوسرا مفہوم جو آیات کے بارے میں جس نے زیادہ ابہام پیدا کیا ہے اور آیات کے قرآنی مفہوم سے قاریان قرآن و مفسرین کو دور کیا ہے، وہ تلاوت کا ترجمہ اور تلاوت کا معنی ہے. تلاوت سے مراد پڑھنا کیا گیا ہے، یعنی مترادف قراءت کے، جیسے قراءت پڑھنا ہے لکھی ہوئی کوئی چیز یا زبانی کوئی چیز تلفظ کرنا، یہ قراءت ہے. تلاوت بھی اسی طرح زبان سے صوت کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ، دل میں یا زبان سے الفاظ کے ساتھ، اونچی آواز میں، دھیمی آواز میں قرآن کریم کی ان جملات کو زبان سے ادا کرنا، اس کو تلاوت کہا گیا ہے. اور اسی طرح ہم قاریان قرآن جتنے ہیں، ان کی قرآن خوانی کو، قرآن پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں. یا روزانہ لوگ جو پڑھتے ہیں قرآن، پہلے زیادہ پڑھتے تھے، اب کم پڑھتے ہیں موبائل کی وجہ سے. پہلے یہ کم از کم پاکستان میں یہ روش تھی کہ صبح اٹھ کے پہلا کام نماز پڑھ کے لوگ قرآن پڑھتے تھے، عورت، مرد، بچے، بوڑھے، سب. لیکن اب چونکہ سوتے ہی صبح کو ہیں تو قرآن کی فرصت نہیں ہے. یہ جو قرآن پڑھنا ہے، یہ تلاوت اس کو کہا جاتا ہے، یہ تلاوت ہے. اسی سے تلاوت کا معنی منحصر ہو گیا ہے قرآن پڑھنے میں. اور قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو اصل فریضہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت و رسالت میں سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات تلاوت کرنا امیین کے اوپر یا اس قوم کے اوپر، اس قوم کے لیے جو، جس قوم کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے. یعنی رسول اللہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اس سے معنی یہ سمجھا گیا ہے کہ قرآن کے یہ جملات، یہ روزانہ لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، پڑھ کر ان کو سناتے تھے، یہ تلاوت تھی اور لوگ اسے سنتے تھے، سماعت کرتے تھے. یہ نہیں ہے، یہ تلاوت آیات کا یہ معنی نہیں ہے. نہ آیات کا معنی وہ ہے کہ یہ جملے فقط آیات ہیں، اور نہ ہی تلاوت آیات کا یہ معنی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یعنی پڑھنا ان جملات کا. اور ایک اور اس سے جو غلط فہمی راسخ تر ہو گئی ہے، جب ان مفاہیم یا ان مطالب کا ترجمہ انگلش میں کیا گیا ہے، چونکہ لوگ اردو زبان لوگ زیادہ تر انگلش میں سوچتے ہیں اور انگلش کے الفاظ اردو کا حصہ بن چکے ہیں، اور تلاوت کا مطلب پڑھنا ہی ہے، ریسائٹنگ، قرات کرنا، ریسائٹ عرب انگلش میں پڑھنے کو کہتے ہیں، اور آیات، آیت کا ترجمہ انگلش میں ورس کیا گیا ہے جس کی جم آیات ہے اور انگلش میں ورسز کہا گیا ہے، یعنی ورس آیت ہے اور ریسائٹنگ تلاوت ہے۔ یہی وہ بنیادی کہہ سکتے ہیں ہم غلط فہمی پیدا ہوئی ہے جس نے قرآن سے لوگوں کو قرآن فہمی، قرآن کے متعلق جو کچھ اللہ کا فرمان ہے اس سے دور کر دیا ہے۔ ایک تو آیات کا مطلب ترجمہ کر کے ورس منحصر کر دیا ہے قرآن کے جملوں میں، چونکہ انگلش میں ورس جملے کو کہتے ہیں، مصرع کو کہتے ہیں، قرآن کے مصرے ہوں، جملے ہوں، یا نہ کسی اور کتاب کے مصرے ہوں، مختصر جملات جو ہیں، پورا پیراگراف ہے، پیراگراف یہ بھی انگلش ہے، لفظ انگلش کا، اور یہ پیراگراف الگ الگ جملوں سے تشکیل پاتا ہے، تو یہ جو چھوٹے جملے بنتے ہیں، جملہ تامہ، اس کو انگلش میں ورس کہتے ہیں، جمع اس کی ورسز ہے۔ شعر کے ایک مصرے کو بھی ورس کہتے ہیں، شاعر جب شعر لکھتا ہے تو پورا شعر، پوری نظم، اس کے لیے الگ اصطلاح ہے انگلش کی، اور اس کا ایک مصرع، شعر کا ایک مصرع، یہ ورس کہلاتا ہے۔ بس ورس بنیادی طور پر قرآن کی آیات کو نہیں کہتے، بلکہ کسی بھی زبان کے جملے کو کہتے ہیں، مثلا اردو کا جملہ ہو اس کو بھی ورس کہیں گے اور اس کی جم ورسز ہے، فارسی کا جملہ ہو، عربی کا جملہ ہو، مقدس کتاب کا جملہ ہو، تو بھی وہ جملہ ہونے کی وجہ سے، یعنی الفاظ پر مشتمل جملہ ہونے کی وجہ سے اس کو ورس کہتے ہیں۔ اور ریسائٹنگ اس جملے کے تلفظ کو کہتے ہیں، اس جملے کی ادائیگی کو ریسائٹنگ کہتے ہیں، خواہ وہ عربی میں ہو، مثلا انگلش کا جملہ بھی ورس کہلاتا ہے اور انگلش کا جملہ پڑھنا بھی ریسائٹنگ کہلاتا ہے۔ اسی کو مترجمین نے، انگلش نے ترجمہ کیا ہے اور غیر مترجمین نے اس کو استعمال کیا ہے، اور پھر اس کا معنی راسخ ہو گیا ہے کہ تلاوت کا مطلب ریسائٹنگ ہے اور آیات کا مطلب ورسز ہیں، یعنی یہ جملے قرآن کے پڑھنا، ادا کرنا، یہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ جبکہ آیت کا مطلب نشانی ہے، آیت کا مطلب ورس نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں، آیت کا کہیں بھی ترجمہ ورس نہیں کر سکتے آپ، ورس جملے کا، مصرع کا اور ایک کلمے کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آیت کا مطلب اگر انگلش میں کرنا ہی ہے جیسا کہ کرتے ہیں، تو آیت انگلش میں سائن کو کہتے ہیں یا سمپٹم کو کہتے ہیں، نشانی، جو کسی چیز کی نشاندہی کرے، جو کسی چھپی ہوئی چیز، کسی پنہان چیز کی نشاندہی کرے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، سائن، یا جیسے ہم سائن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سائن بورڈ دکانوں پہ، شہروں میں جو دکانوں کے اوپر بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان کے اوپر دکان کا نام یا ان کے اوپر اس کاروبار کی نوعیت لکھی گئی ہوتی ہے، اس کو سائن بورڈ کہتے ہیں، یعنی یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر کیا کام انجام پایا جا رہا ہے۔ یہ سڑکوں کے کنارے نصب بورڈ، ان کو سائنز کہتے ہیں، یہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں، علامتیں اور نشانیاں ہیں جو راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں، شہروں کی نشاندہی کرتے ہیں، مختلف جہاد کی نشاندہی یہ سائنز یا یہ نشانیاں، یہ آیات کرتی ہیں۔ بس لغت کے لحاظ سے آیت کا مطلب اور ترجمہ اگر انگلش میں کرنا ہے تو وہ سائن بنتا ہے، نہ کہ ورس۔ اور اسی طرح نشانی کہتے ہیں جو کسی چیز کی نشاندہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نشانیاں مقرر فرمائی ہیں، دو طرح کی نشانیاں، ایک کتاب کی نشانیاں ہیں، یعنی لفظی نشانیاں ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو بھی آیت کہا ہے، اسی معنی میں کہا ہے، ورس نہیں نازل کی بلکہ نشانیاں ان کو کہا ہے، یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، حقائق انسان کو بتانے کے لیے، حقائق کی نشاندہی کرنے کے لیے۔ اور ہدایت کے نظام کی نشاندہی کرنے کے لیے اس کی جزیات اور اس کے اغراض و مقاصد کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں مقرر فرمائی ہیں لفظوں کی صورت میں۔ یہ اسی معنی میں نشانیاں ہیں جس معنی میں سائن ہم کہتے ہیں، شہروں کے نشاندہی کرنے والے یا راستوں کے نشاندہی کرنے والے سائن جو بورڈز کے اوپر لگے ہوتے ہیں، سائنز، یہ بھی سائنز ہیں نہ کہ ورس ہیں۔ یہ دوسرا یہ کہ تلاوت کا مطلب ریسائٹنگ نہیں ہے، تلاوت کا مطلب قرآن کریم نے جو مراد لیا ہے وہ اور ہے۔ تلاوت متعدد الفاظ تلاوت کے باب سے قرآن نے اور بھی استعمال کیے ہیں، لیکن ان میں سے ایک تلاوت ہے، یتلو، تالیات و تالی و تلو و دیگر الفاظ اس مادہ سے بنے ہیں۔ اس میں بھی اب بحث ہے علماء میں، لغت شناس علماء میں، کہ یہ بنیادی مادہ اس کا کیا ہے۔ یہاں پر ابھی ہم اشارہ نہیں کریں گے، کسی اور موقع پر اس کی نشاندہی کریں گے کہ آیا یہ والایا سے ہے یا تالاوا سے ہے۔ باہر کیف اس سے ابھی اعراض کرتے ہیں، بس ہماری تلاوت کے معنی میں ہے۔ مادہ اس کا جو بھی ہو، تلاوت کا مطلب متصل ہو کر پیچھے جانا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے قراءت ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے اقرا، پڑھو، پڑھنے کے لیے قراءت ہے، لیکن تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے متصل ہو کر، جڑ کر، پیچھے فاصلہ رکھے بغیر کسی کے پیچھے پیچھے جانا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اور آیات کے لیے لفظ تلاوت جو قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت و زیبا اور بہت ہی عالی ہے یہ مضمون پورا۔ نشانیاں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے مطابق انسان آگے بڑھتا جائے، نشانیوں کے پیچھے پیچھے سفر کرتا جائے۔ اس کے لیے جو مغلوط اردو اور مخلوط اردو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فالوئنگ، یعنی آپ کہ ان نشانیوں کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے بھی ہیں ایک دوسرے کو ایڈریس سمجھاتے ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ فالو کرتے آئیں، سائن بورڈ سائن فالو کرتے آئیں، اور یہ سمٹم فالو کرتے آئیں، ان کو فالو کرتے کرتے آپ اپنے مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ یعنی سامنے انسان کے ایک نقشہ ہے، اس نقشے کے اوپر علامتیں ہیں، ان علامتوں کو مد نظر رکھ کر ان کے پیچھے پیچھے انسان ان کے مطابق چلتا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ ڈالے بغیر ان آیات یا ان نشانیوں کے پیچھے پیچھے چلنا، عملی حرکت کرنا، یہ تلاوت کہلاتا ہے۔ اور انبیاء کرام اس طرح نہیں تھے جیسے قاریان قرآن ہیں۔ آج ہم یوں ذہن میں آتا ہے کہ انبیاء اکرام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان قاریان قرآن کی طرح محفل سماعت منعقد کرتے تھے، محفل سماعت قرآن، ان سے با قرآن، اور حضور پڑھتے تھے اور لوگ سنتے تھے اور سبحان اللہ یا واہ واہ کرتے تھے۔ نہ، قرآن، رسول اللہ کی تعلیمات، قرآن تعلیم دینے کا طریقہ جو تھا وہ تلاوت آیات، یعنی یہ جتنی نشانیاں اللہ نے مقرر کی ہیں، خواہ الفاظ کی صورت میں یا حقائق کی صورت میں، تکوینی آیات ہوں یا لفظی آیات ہوں، معنوی آیات ہوں، مادی آیات ہوں، علمی آیات ہوں، یہ سب نشانیاں رسول اللہ ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ نشانیاں ہیں ان حقائق کے لیے، اور ان نشانیوں کے مطابق آپ نے چلنا ہے، آپ نے زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی میں ان نشانیوں کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ یہ فالو کرنا، فاصلہ رکھے بغیر، تاخیر بغیر، توقف کیے بغیر، ٹھہرے بغیر، ان نشانیوں کے مطابق چلتے جانا، یہ تلاوت آیات قرآن کریم ہے یہ۔ لیکن آج جو معنی ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن، پرنٹڈ قرآن سامنے رکھیں، مطبوع، چھپا ہوا، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کو تلفظ کرتے جائیں، یا نگاہوں سے پڑھتے جائیں ان کو، یا زبان سے پڑھتے جائیں، یا دل میں پڑھتے جائیں، یا باقاعدہ صوت کے ساتھ پڑھتے جائیں، ترنم کے ساتھ پڑھیں یا ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اس کو ہم تلاوت کہتے ہیں، یہ قراءت ہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، خواہ وہ لفظی صورت میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی نشانیاں ہیں، ان کو آپ نے اپنی عملی زندگی میں، معمولات زندگی میں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان راہوں پر چلنا ہے، ان جہاد کی طرف جانا ہے، ان مقاصد کی طرف جانا ہے، ان اہداف کے حاصل کرنے کے لیے ان تعلیمات کو آپ نے مد نظر رکھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ تلاوت آیات کا صحیح معنی ہے۔ اسی سے جب یہ معنی صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا، کفر آیات کا بھی اندازہ ہوگا کہ کفر آیات کیوں اتنا بڑا جرم ہے۔ کفر آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل تورات کی یا انجیل کی کتابوں کی روزانہ صبح اٹھ کر قرات نہیں کرتے تھے یا مختلف مواقع پر پڑھتے نہیں تھے، جیسے ہم کہتے ہیں قرآن ناظرہ پڑھنا ہے یا حفظ سے پڑھنا ہے یا تلاوت کرنی ہے، یعنی اونچی آواز میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر یا مختلف آواز سے پڑھنی ہے۔ یہ قراءت قرآن ہے، یہ قراءت کتاب ہے، تلاوت کتاب اور تلاوت آیات، یعنی اس کی رہنما اصول، اس کی نشانیوں اور اس کی علامتوں کے پیچھے پیچھے عملی طور پر حرکت کرنا ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان آیات کو، ان نشانیوں کو انسان نظر انداز کر دے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ سرے سے انسان اس جہت میں، مقصد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں، سفر نہیں کرتے، جب سفر نہیں کرتے تو خواہ نخواہ ٹریفک کے سائن فالو نہیں کرتے، چونکہ جاتے ہی نہیں ہیں کہیں، گھر میں ہوتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے گھر کی چار دیواری کے دروازے سے باہر اپنی گلی میں بھی نہیں آتے، یا اگر باہر آئیں تو صرف اپنی گلی میں آتے ہیں، وہاں سے آگے کوئی سفر ان کو نہیں ہوتا۔ ٹریفک سائنز کو کون فالو کرتا ہے جنہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے، اپنے محلے سے نکل کے کسی اور محلے میں جانا ہے، جنہیں دور دراز کا سفر درپیش ہوتا ہے، مسافر ہیں جو حرکت کرتے ہیں، مہاجرت کرتے ہیں، نقل مکانی کرتے ہیں، ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے سائنز، اور وہ لوگ ان سائنز کو فالو کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے جہاد پہ چل کے اپنے مقاصد تک پہنچتے ہیں۔ ایک کفر نظر انداز کرنے کا، ٹھکرا دینے کا، انکار کا معنی یہ ہے کہ اس طرف جانا ہی نہیں ہے جہاں نشانیاں یا آیات یا سائنز جہاں پر لگے ہوئے ہیں، ہم نے اس طرف حرکت ہی نہیں کرنی۔ جیسا کہ ایک بڑی جمعیت ایسا ہی ہے، انہوں نے زندگی کا رخ اس طرف رکھا ہی نہیں ہے جس طرف جانے کے لیے اللہ نے نشانیاں مقرر کی ہیں، سائنز بنائے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اگر برفرض جا بھی رہے ہیں، اپنے گھر میں نہیں ہیں، کسی شہر میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اس شہر کی طرف جو سائنز لگے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہے، ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے، انسان پر کیفیات مختلف طاری ہوتی ہیں، جیسے ڈرائیور ہیں یہ نشے میں ہوتے ہیں، اگر نشہ کیا ہوا انسان نے تو سائن اس کو نظر ہی نہیں آتے۔ یا مثلا آج کل جو ایک عمومی نشہ سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ ہے موبائل۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا موبائل آن کر کے سامنے رکھتے ہیں اور موبائل پہ مصروف ہیں، کوئی سرگرمی موبائل پہ نکالی ہوئی ہے، اور اس سرگرمی کے نتیجے میں وہ توجہ ہی نہیں ہے ڈرائیونگ کی طرف، اور اس جہت کی طرف، اس سمت کی طرف، اس سڑک کی طرف جہاں پہ انہوں نے جانا تھا، سارا ان کا توجہ، دھیان ان کا سارا موبائل کے اندر ہے۔ تو یہاں بھی سائن ترک ہو جاتے ہیں، انسان سے کفر ہو جاتا ہے، انکار اور لاپرواہی ہو جاتی ہے۔ یا پھر انسان خود اعتقاد و ایمان ہی نہیں رکھتا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، گمنڈی قسم کے لوگ، جو ان نشانیوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اور جو میری ذاتی معلومات ہیں یا میری دانست ہے وہ ٹھیک ہے۔ مثلا ہم سڑک پہ جا رہے ہیں یا ڈیجیٹل نقشے ہمارے پاس ہیں، وہ ڈیجیٹل نقشے ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے مقصد کی طرف ان گلیوں سے اور ان سڑکوں سے اور ان جہاد سے جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں، ادھر سے نہیں جانا، بلکہ ہمیں فلاں نے بزرگ نے بتایا ہوا ہے، ہمارے رشتہ دار اس محلے میں رہتے ہیں، ہم پہلے خود آئے ہیں، ہم کسی اور طرف سے جائیں گے، تو بھی اس توہمات کی وجہ سے بھی انسان اللہ کی یا ان ٹریفک کی نشانیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہوں پر نشانیاں اللہ نے مقرر کی ہیں، چونکہ انسان کا مقصد رکھا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، بنایا ہے، اس راستے پر انسان کو چڑھایا ہے، اس راستے کی انسان کو جہات بتائی ہیں، رہنمائی کی ہے، آگاہی دی ہے، اور ساتھ جس مقصد کی طرف اس راستے نے انسان کو لے کے جانا ہے، اس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، سائنز رکھے ہیں کہ یہ علامتیں نصب کی ہیں، ان علامتوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، ان کو قراءت نہیں کرنا، ان کو پڑھنا نہیں ہے، یعنی جیسا بچے، چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اندر یا بس کے اندر، اسکول کے بچے ہیں، تفریحی سفر پہ جا رہے ہیں، ڈرائیور بھی ان سائنز کو دیکھتا ہے اور بچے بھی دیکھتے ہیں، تو بچے عموماً یہ بورڈ پڑھتے ہیں، سائنز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں یا فقط اپنی دانست کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے یہ لفظ پڑھ لیا ہے۔ فرض کریں موٹر وے پر مختلف قسم کے انوکھے نام آتے ہیں، دیہاتوں کے نام آتے ہیں جو لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھے، موٹر وے نئے نئے دیہاتوں سے گزری ہیں تو وہاں پر ایسے نام ہیں جو عام لوگوں کے دانست میں نہیں ہے، تلفظ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس کے جو شرکا ہیں یہ سارے یہ سائنز، یہ نام بورڈ پڑھتے جاتے ہیں، یہ فلاں دیہات ہے، یہ فلاں دیہات ہے، لیکن ان کو فالو نہیں کرتے۔ مثلا موٹر وے پر انٹرچینج آیا ہے، ایک خروجی راستہ ہے نکلنے کا موٹر وے سے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں شہر یا فلاں قصبہ یا فلاں علاقے کا خروجی راستہ ہے، موٹر وے سے نکل کے مین بڑی شاہراہ سے چھوٹے راستے پہ آگے جانا ہے، اس پہ جاتا کوئی نہیں ہے لیکن پڑھتے ہیں اس کو۔ ہم کوئی بھی مثلا لاہور سے کراچی جانے والی موٹر وے کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر جگہ جگہ یہ بورڈ، یہ سائن لگے ہوئے ہیں، ان سائنز کو فالو کوئی نہیں کرتا، ڈرائیور بھی نہیں کرتا، بس والا بھی نہیں جاتا، گاڑی والا بھی نہیں جاتا، اور مسافر جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان راہوں پر جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ بورڈ پڑھتے ضرور ہیں۔ یہ سب کا تجربہ ہے، جو بھی گاؤں آتا ہے تو اس کو تلفظ کر کے پھر گزرتے ہیں کہ یہ گاؤں آ گیا، یہ گاؤں آ گیا، یا آگے موڑ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آپ مڑ کے فلاں طرف جا سکتے ہیں، یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں، پوری موٹر وے پہ لگے ہوئے سائن قراءت کر رہے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدھر یہ سائن آپ کو کہہ رہا ہے ادھر مڑ جائیں، فالو کریں، اس کو رخ موڑ لیں، گاڑی موڑ لیں اس طرف، لیکن ہم ان تمام لکھائیوں کو، لکھے ہوئے بورڈ سارے پڑھتے ہیں، کسی جگہ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، کسی جگہ اردو میں لکھے ہوئے ہیں، اور کسی جگہ پر مسافت لکھی ہوئی ہے، یہ سب ہم پڑھتے جاتے ہیں راستے کے اندر بورڈ کے اوپر، یہ قراءت ہے۔ اس قراءت سے ہم ادھر جاتے بھی نہیں ہیں، قراءت کر رہے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں، اس لیے یہ تلاوت نہیں ہے، سائنز کی تلاوت نہیں ہے، یہ ریسائٹنگ ہے، فالوئنگ نہیں ہے۔ تلاوت فالوئنگ کو کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں، اسی سمت اپنا رخ موڑ لینا جدھر نشانی یا جدھر سائن کہہ رہا ہے ادھر ہی گاڑی موڑ لینا، یہ تلاوت ہے۔ لیکن گاڑی سیدھی رکھنا اور اس کو پڑھ لینا گردن گھما کے اور اونچی آواز میں بھی پڑھ لینا تاکہ ساری بس سنیں کہ ہم اس وقت فلاں جگہ سے گزر رہے ہیں، یہاں یہ مثلا جیسے لاہور سے تھوڑا سا باہر نکلیں ہم اسلام آباد جانے والی موٹر وے کے اوپر یا جی ٹی روڈ کے اوپر، تو ایک نام وہاں پر، ایک علاقے کا نام ہے، شیخوپورہ کا زہرن علاقہ شمار ہوتا ہے یا گوجرانوالہ کا، کالا شاہ کاکو، کالا کاکو یا کالا شاہ کاکو، جو بھی اس کا نام ہے، یہ سب پڑھتے ہیں۔ چونکہ شروع میں جب موٹر وے بنی تھی تو یہ نام کشف ہوا تھا، لوگوں کو تعجب بھی ہوا اور لوگوں نے اس کو کالا کاکو تلفظ بھی کیا۔ جتنی دفعہ علماء گزرے ہیں کالا کاکو پڑا ہے، ذہن میں پڑا ہے، زبان سے پڑا ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ ابھی ہم کالا کاکو کے بورڈ سے گزر رہے ہیں۔ کالا کاکو کا وہاں بورڈ لگا ہوا ہے سائن کے یہ اس طرف ہے، یہ آبادی، یہ شہر، یہ گاؤں اس طرف ہے، لیکن آج تک کالا کاکو کوئی گیا نہیں ہے۔ اس شہر کو تلفظ سب نے کیا ہے، قرأت کی ہے، تلاوت کسی نے نہیں کی۔ تلاوت انہی لوگوں نے کی ہے جو گئے ہیں، انہوں نے سائن دیکھا ہے اور کالا کاکو کی طرف گاڑی موڑ کے اور خود اس آبادی کے اندر چلے گئے ہیں، انہوں نے تلاوت کی ہے، باقیوں نے قرأت کی ہے اس کی۔ اسی طرح ہم سڑکوں سے دوسری سڑکیں نکلتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے فلاں سڑک نکل جاتی ہے، یہاں سے فلاں سڑک نکل جاتی ہے، لیکن ان سڑکوں پہ ہم قرأت کرتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، جاتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے آیات مختص کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آیات ضروری ہیں، چونکہ صراط سائنس کے ذریعے ہی انسان طے کر سکتا ہے مقصد حیات انسان کا۔ اس کے اندر اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی اس کے اندر تفاصیل ہیں کہ وہ سب انسان کے سامنے نہیں ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ آنکھوں سے انسان اپنے سارے مقاصد، اہداف زندگی کے دیکھ نہیں رہا، لیکن دل سے، ذہن سے سمجھ رہا ہے کہ یہ ہیں، یہ اہداف مقاصد میرے مد نظر ہیں، اور اس کو ہم وہاں تک پہنچنا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدم قدم کے اوپر نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں کو پیچھے چلتے جاؤ اور ان نشانیوں سے اس منزل تک پہنچ جاؤ گے جو تمہارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس لیے آیات کا نصب کرنا، آیات کا مقرر کرنا، آیات قرار دینا، جس طرح جگہ جگہ پر ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آیت قرار دیا ہے، جعلنا آیتن، ہم نے یہ آیات رکھی ہیں، یا زمین و آسمان میں آیات ہیں، بارشیں برسنے میں آیات ہیں، ہوائیں چلنے میں آیات ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں لے کر ہم نے الہی نظام کے حقائق کی طرف جانا ہے، جس طرف انسان کا رخ ہے، جہاں کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ بس سارا دار و مدار ہدایت کا آیات پر آ کر انحصار کرتا ہے، اور آیات کے متعلق جو انسانی عمل واجب لازم ہے وہ تلاوت ہے، قرأت نہیں ہے، اور صرف پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے بلکہ تلاوت ہے، یعنی فالوئنگ ہے، ان کے مطابق ان کی سمت اور ان کی جہت میں جانا ہے یہ۔ اور گمراہی، سب سے بڑی گمراہی، قرآن نے کفر بے آیات قرار دیا ہے، اللہ کی آیات کا کفر، یعنی ان آیات کو نظر انداز کرنا۔ نظر انداز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان آیات کو فالو نہیں کر رہے، ان سائنس کے مطابق نہیں چل رہے، آپ فقط ورسز کی ریسائٹنگ میں مصروف ہیں، سائنس کی فالوئنگ میں مصروف نہیں ہیں۔ قرآن نے ورسز نہیں اور سائنس مقرر کیے ہیں، اور سائنس کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے سائنس کو تبدیل کر دیا ورسز میں، ان کے ورس بنا لیے اور ان ورسز کی ریسائٹنگ شروع کر دی ہم نے، اور جنت بھی، آخرت بھی، دنیا بھی، ہر چیز اس ورسز کے ریسائٹنگ میں ہم نے مقرر کر دیا ہے، یعنی پڑھنے میں، یہ کتابیں پڑھنے میں، یہ جملے ادا کرنے میں، اور یہ قرآن کی دھن کے ساتھ، لے کے ساتھ، تلفظ میں، سارا مقصد اس میں قرار دیا ہے۔ یہیں سے دور ہو گئے ہیں قرآن سے۔ آج ہم دیکھیں عملی طور پر موجودہ انسانی نسل کو، مسلمانوں کی نسل کو دیکھیں، تو قرآن کے قاری ہوتے ہوئے مقصد دین، مقصد قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، بلکہ ہر نسل اپنا فاصلہ قرآن کے مقاصد اور الہی مقاصد سے بڑھا رہی ہے۔ جوں جوں ایک نسل آگے آتی ہے، مثلا موجودہ نسل ہے، تو پچھلی نسل کی نسبت زیادہ دور ہو چکی ہے قرآن سے، اہداف و مقاصد قرآن سے۔ ان سے پچھلی نسل اتنی دور نہیں تھی، وہ پچھلی نسل سے دور تر ہوئے، ہم اس سے دور تر ہوئے، ہمارے بعد جو آئیں گے وہ ہم سے بھی زیادہ دور ہوتے جائیں گے۔ دور کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کو ہم نے ورسز بنا دیا، اور فالوئنگ کو ہم نے ریسائٹنگ میں تبدیل کر کے سارا نقشہ ہی اللہ کا خراب کر دیا، اور انسانیت کا راستہ ہی ہم نے تبدیل کر لیا ہے۔ اور کفر اسی کو کہتے ہیں، یعنی چھوڑ دینا، فالوئنگ چھوڑ دینا، پیروی چھوڑ دینا، اور فاصلہ رکھے بغیر ان نشانیوں کے مطابق چلنا، یہ ہم نے ترک کر دیا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور اس کفر کا نتیجہ کیا ہے؟ ذلت، مسکنت اور غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہی وہ کیفیت ہے جو آج طاری ہے، آج جو قرآن کی آیات کا کفر، عملی کفر کیا ہوا ہے، یہ ذلت و مسکنت اور غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقاعدہ ان کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ بس کفر سے مراد یوں نہیں کہ اگر کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہم آیات خدا کے فالوور بن گئے ہیں، نہ۔ دو طرح کا کفر ہے، ایک کلمہ نہ پڑھ کے کفر کرنا اور ایک کلمہ پڑھ کے کفر کرنا، یعنی ایک یہ کہنا کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دینا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دینا، یہ ایک کفر ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کا ہی انکار کر دیا تو اللہ کا نظام، اللہ کا دین، اللہ کا بتایا ہوا راستہ، اللہ کی مقرر کی ہوئی نشانیاں، یہ سب ہی انسان چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک کفر ہے، بڑا جلی کفر ہے۔ ایک کفر یہ ہے کہ انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو مانتا ہے، ایمان ہے اللہ کا، لیکن اللہ جدھر فرما رہا ہے جانے کا وہاں جاتا نہیں ہے۔ جس نشانی کو اللہ نے کہا ہے کہ اس نشانی کو پکڑ کے میری طرف آ جاؤ، اس نشانی کو اس نے فالو کیا ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں کیا، اس طرف نیت و ارادہ ہی نہیں کیا جانے کا، بلکہ اس کے بجائے جو غیر اللہ نے، جو طاغوتوں نے نشانیاں رکھی ہیں، راستے بنائے ہیں، اہداف و مقاصد مقرر کیے ہیں، اس نے ادھر جانے کا ارادہ کیا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے، کلمہ پڑھ کر اللہ کو مان کے، اللہ کا اقرار کر کے، پھر طاغوتوں کے، طاغوت یعنی غیر اللہ اتھارٹیز کو، ان کے بتائے ہوئے راستوں کو اس نے اپنا کے، اور ان کی طرف خود بھی، اپنی اولاد بھی اور اپنی نسلیں بھی ساری اس طرف ڈال دی ہیں۔ تو یہ کفر ہے، یہ بھی کفر ہے آیات الہی کا، اور اس کفر کا نتیجہ بھی ذلت، مسکنت اور غضب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دوسرا جرم جو بنی اسرائیل نے کیا، جس کے نتیجے میں ذلت، مسکنت اور غضب الہی ان کے لیے ذکر ہوا ہے، وہ ہے قتل نبیین، ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ بنی اسرائیل اس سلسلے میں باقی اقوام سے ممتاز ہیں کہ باقی جتنی قومیں بنی اسرائیل کے علاوہ گزری ہیں، جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور حتیٰ جن کا قرآن نے ذکر نہیں کیا لیکن تاریخ میں ان اقوام کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہندوستان میں جو رہنے والی اقوام تھی، ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، چائنا میں جو رہنے والی قدیم انسانی آبادی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، افریقہ میں رہنے والی اقوام کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، براعظم امریکہ میں رہنے والوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بہت ساری سرزمینوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ قرآن میں جن اقوام کا ذکر آیا ہے، یہ مشرق وسطیٰ کی آبادی و مقیم لوگ تھے۔ ظاہر ہے باقی جو نسلیں جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور جن کا نہیں کیا، جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جیسے عاد ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، و دیگر اقوام ہیں، انہوں نے اللہ کی نشانیاں ٹھکرائی ہیں، انکار کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کے نظام کا انکار کیا ہے، اور اپنی عاقبت سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن قتل انبیاء ان کی طرف منسوب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی بھی قتل کیے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف کثرت کے ساتھ قتل انبیاء بنی اسرائیل کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے باقی جرائم کے ساتھ ساتھ انبیاء قتل کیے ہیں۔ انبیاء یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمور انسان، معمور شخصیات، جن پر اللہ نے وحی نازل کی ہے، جن پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، جن پر اللہ نے شریعت نازل کی ہے، یعنی انسانی ہدایت کا دستور و منشور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو دیا ہے، جب وہ اللہ کا پیغام لے کر بنی اسرائیل کی طرف آئے، اور کثرت سے آئے، تھوڑے نہیں، 124,000 انبیاء جن کا تاریخ یا روایات کے اندر ذکر ہے، قرآن میں صرف 24 کا ذکر ہے، وہ 124,000 ان میں سے اکثر بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے۔ قرآن نے اس کو واضح طور پر ان کی طرف یہ جرم نسبت دی ہے کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ اب اس کی تفاصیل ہیں کہ یہ کتنے انبیاء روزانہ قتل کرتے تھے اور کتنے انبیاء ہفتگی قتل کرتے تھے، کتنے انبیاء ماہانہ قتل کرتے تھے، سالانہ قتل کرتے تھے، روایات میں تفاصیل ان کی موجود ہیں، لیکن جو امر مسلم ہے وہ یہ کہ یہ اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے۔ اپنے مقام پر ہم یہ بحث کریں گے، انبیاء کا معاشرے میں آنا یہ بہت اہم موضوع ہے، علمی لحاظ سے قرآنی موضوع ہے، اس کے بارے میں بھی بہت ہی سرسری آگاہی مسلمانوں کی، حتیٰ علماء کی بہت سرسری آگاہی ہے، یعنی جب انسان غور کرتا ہے علمی میراث پر، مثلا توحید کے بارے میں جیسے بہت سارے گروہ، بہت سارے علماء، بہت سارے فرقے توحید کا بہت پرچار کرتے ہیں، تذکرہ توحید کا تھکتی نہیں ہے زبان ان کی، صرف زبانی تذکرہ، عملی طور پر نظام توحید کو فالو نہیں کرتے، عملی طور پر توحید کے پرچم کے نیچے نہیں ہیں، توحید کا نظام ہی نہیں ہے، ہیں طاغوت کے تحت، لیکن دن رات توحید کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی، یہ جو توحید پہ بولتے زیادہ ہیں، گفتگو زیادہ کرتے ہیں، اظہار بہت کرتے ہیں، توحید کے بارے میں ان کا تصور بہت سطحی تصور ہے، بہت ہی پرائمری اور بہت ہی ابتدائی، ایسا کہ وہ توحید جس کو یہ کہتے ہیں وہ توحید کے اتنا ہی مخالف راستہ ہے، یا توحید سے اتنا ہی اس کا تضاد ہے جتنا شرک کا توحید سے فاصلہ ہے۔ یہ جو ابتدائی توحیدی تصور ہے، سوچ ہے، ذہنیت ہے، یہ نہایت سطحی ہے۔ یہ اس لیے قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ انہی سطحی توحید پرستوں کے بارے میں ہے کہ یہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اکثر، ان اکثر کے ایمان میں شرک ہے۔ سورہ یوسف میں وما یؤمنو اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے۔ خوب، اس سطحی تصور نے انسانوں کو دور کیا ہے توحید سے، چونکہ زبان لفظ توحید کا ہے لیکن معانی اور مفاہیم اور آگے لفظ کے جو داستان ہے وہ توحید کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ توحید کی پہلی اکائی ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح سے ذہن میں تصور کرتے ہیں وہ ایک بڑی طاقتور مخلوق ہی کو اللہ مانتے ہیں، تمام مخلوق کی صفات اللہ میں لحاظ کرتے ہیں، بس کیفیات اللہ کے اندر جتنی مخلوق کی صفات ہیں وہ ساری مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غضب چڑھتا ہے، اللہ انسان کے بارے میں تمام انسانی کیفیات اللہ کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اللہ کو نفرت ہوتی ہے، اللہ کو محبت ہوتی ہے، اللہ روٹ جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ تو سب انسانی کیفیات ہیں۔ تو آپ کا اللہ بھی انسان ہی ہے، گویا ایک بڑے طاقتور قوی ارادے والے مخلوق کو ہی آپ نے اللہ بنایا ہوا ہے، تو اللہ کے اوپر تو یہ کیفیات آتی ہی نہیں ہیں، یہ تو توحید عین شرک ہے یہ باتیں کرنا۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ منزہ ہے اس توصیف سے جو اللہ کی کرتے ہوں، اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے۔ یہ ایک سطحی تصور ہے توحید کے بارے میں، اور دوسرا جو سطحی تصور مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ انبیاء کے بارے میں ہے اور وحی کے بارے میں ہے، نہایت سطحی تصور ہے، اور اسی سطحی تصور نے انبیاء کا مقام ان سے اوجھل کر دیا ہے، مخفی کر دیا۔ ظاہر ہے جب وہ حقیقت ہی ہمارے سامنے روشن نہیں ہے، واضح نہیں ہے، تو ہم آگے کیسے اس کی بنیاد پر جو معرفت اور آگاہی کا نظام ہے ہدایت کا، وہی بے بنیاد ہو جاتا ہے، متزلزل ہو جاتا ہے۔ یا جیسے مثلا فرشتے اور ملائکہ ہیں، وحی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا پیغام نبیوں تک، انسانوں تک کیسے آتا ہے۔ اگر یہ سطحی تصور سے نکل کے دقیق تصور کریں تو تو یہ بہت عمیق معنی بن جاتا ہے نزول وحی اور نبوت کا مسئلہ، نہایت باریکی کا حامل ہے یہ مسئلہ. باہر کیف یہ ایک موضوع ہے، اس کو ہم اپنے مقام پر اسی باس میں اللہ نے توفیق دی تو تدریجاً کھولیں گے جتنی جتنی گنجائش بنتی جائے گی. لیکن جو بات یہاں اس آیت کے اندر ہے وہ یہ کہ یہ انبیاء اللہ نے معمور فرمائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں، ان پر نبا نازل کی ہے. نبی اللہ سے نبا لینے والے، اللہ سے وحی دریافت کرنے والے کو نبی کہتے ہیں، اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. اور ان ہستیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اصطلاحیں استعمال کی ہیں کہ یہ رسول بھی ہیں اللہ کے اور یہ نبیین یا انبیاء بھی ہیں، نبا لیتے ہیں اللہ سے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ. اور یہ دونوں ہی بہت گہرے مفاہیم ہیں، نبی ہونا اور رسول ہونا، اور ان کا مقام، یہ کیسے اللہ سے پیغام دریافت کرتے ہیں اور کیسے لوگوں تک ابلاغ کرتے ہیں. یہ ہم پرائمری کلاس سے آگے بڑھے نہیں ہیں، چونکہ ہمارے ذہنی اپنے خود ساختہ تصورات ان معارف کی تشریح میں وہ تعلیمات دین و نصاب دین بنا ہوا ہے. ان انبیاء کے ساتھ لوگوں کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ سب سے پہلا تو یہی کہ جب ایک قوم کے اندر نبی مبعوث ہوتے تھے وہ اسے ماننے سے ہی انکار کر دیتے تھے کہ آپ تو ہم میں سے ہو، ہماری قوم میں سے ہو، ہماری قوم کا ایک فرد ہو، آپ فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے آپ اولاد ہو، فلاں کی نسل سے ہو، آپ کیسے نبی ہو گئے؟ خوب، سب سے پہلی مشکل یہ ہوتی تھی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ یہ انبیاء جب آ کر اللہ کا پیغام اپنی اپنی قوم کو دیتے تھے تو قوم بگڑ جاتی تھی ان انبیاء کے پیغام کے بعد، الہی پیغام کے بعد سخت بگڑ جاتی تھی، تیش میں آ جاتی تھی. چونکہ انبیاء اللہ کا پیغام جب ان اقوام میں، یہ اقوام جن کے اندر اپنا ایک قبائلی نظام تھا، جاہلیت کا نظام تھا، قومی نظام تھا، مقامی ثقافت تھی، یہ سب کچھ ان کے پاس تھا پہلے سے، آبائی طور طریقہ جسے قرآن نے کہا ہے، آبائی طور طریقے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے اندر ناگہان اللہ نے نبی مبعوث کر دیے. اس نبی کا پیغام ان کے آبائی طریقے سے الگ ہے، اس کی زندگی کے اصول الگ ہیں، وہ جو کچھ انہیں بتا رہا ہے وہ آبائی دین، آبائی تہذیب سے متصادم ہے، اور یہ آبائی تہذیب کے پروردہ ہیں. لہذا ان انبیاء کے ساتھ یہ دشمنی، عداوت اختیار کر لیتے تھے، بات بگڑتی تھی. جیسے قرآن نے فرمایا ملا سے، ملا یعنی قوم کے سرکردہ لوگ جن کے مفادات انبیاء کی تعلیم اور انبیاء کے پیغام سے خطرے میں پڑ جاتے تھے، یہ طبقہ فوراً، یعنی سرمایہ دار طبقہ، مفادات والا طبقہ، اس قوم کے اوپر مسلط طبقہ، سرکردہ سرغنے لوگ اس معاشرے کے، یہ فوراً انبیاء کے ساتھ مخالفت پہ اتر آتے، دشمنی پہ اتر آتے، عداوت شروع کرتے، انکار کرتے، پہلے لوگوں کو اکساتے انبیاء کے خلاف. لیکن انبیاء استقامت کے ساتھ اپنا پیغام اللہ کا پہنچاتے ان کو، اور جب انہیں محسوس ہوتا کہ ہم لوگوں کو انبیاء سے دور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، بعض اوقات تو انہوں نے نبی قتل نہیں کیا، جیسے حضرت نوح کو قتل نہیں کیا چونکہ ضرورت نہیں تھی قتل کرنے کی، اس لیے کہ حضرت نوح نے جتنا پیغام اللہ کا پہنچایا لوگوں نے سنا ہی نہیں، اس لیے کسی کو خطرہ بھی نہیں تھا حضرت نوح سے، اور حضرت نوح کا صرف مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے آتے جاتے ہوئے کہ یہ شخصیت ہے صدیوں سے لگا ہوا ہے اللہ کا پیغام قوم کو دینا، لیکن قوم کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے حضرت نوح کو قتل نہیں کیا انہوں نے، لیکن وہ انبیاء جو آئے اور آ کر اپنا پیغام دیا اور ان کے پیغام کا لوگوں پہ اثر ہوا اور لوگ متاثر ہوئے، ان کے قتل پر یہ تیار ہوئے، یعنی مرحلہ وار یہ کام کیا جو قرآن نے ذکر کیا ہے. پہلے قدم پر ہی قتل نہیں کیا، پہلے قدم پر انکار کیا کہ آپ نبی نہیں ہیں، دوسرے قدم پر استہزاء کیا، تمسخر اڑایا، تیسرے قدم پر انہیں آزار و اذیت پہنچائی، تکالیف پہنچائیں، اور ان کے اوپر تشدد شروع کیا، پھر ان کے خلاف عوام کو اکسایا، ان کے خلاف پروپوگنڈا کیا، ان کا بائیکاٹ کیا، ان پر پابندیاں عائد کیں، ان کو علاقے سے نکال باہر کیا، یہ سب کام انبیاء کے ساتھ انہوں نے تدریجن کیے۔ لیکن وہ نبی جو آخر کار ان کے مقابلے میں کوئی نبی تسلیم نہیں ہوئے، لیکن جن انبیاء کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے تمام مفادات کو نابود کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں، ہمارا سلسلہ آبائی تجارت کاروبار ختم ہو رہا ہے، تو یہ آخری فیصلہ ان کے بارے میں یہ کرتے تھے کہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ جو پہلے انبیاء کو دباؤ ڈالتے کہ ہمارے پر، ہماری رائے پر آ جائیں، جیسا ہم کہتے ہیں ویسے کریں، ہماری تجاویز سنیں، ہمارے مشورے سنیں، جب وہ انبیاء ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو یہ آخری قدم اٹھاتے تھے کہ انبیاء کو حذف کیا جائے، قتل کر دیتے تھے۔ یہ دوسرا جرم ہے جو بنی اسرائیل نے انجام دیا۔ پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بہت کچھ عطا کیا جس سے انہوں نے روگردانی کی، اور جب ان کے انبیاء نے اصرار کیا کہ آپ کو اللہ کا راستہ اپنانا چاہیے تو انہوں نے انبیاء پہ دباؤ ڈالا، جب انبیاء دباؤ میں نہیں آئے تو انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ اور بعض انبیاء کا تو ذکر قرآن میں ہے، جیسے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کہ ان انبیاء کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا، بہت زیادہ جور و جفا کے ساتھ انہیں قتل کیا۔ کچھ انبیاء کا قرآن میں ذکر نہیں، روایات اور تاریخ میں ذکر ہے کہ ان کو بھی اسی طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا۔ قرآن نے جو صیغہ استعمال کیا ہے، قتل انبیاء، قتل نبیین، ظاہر ہے یہ ایک دو شخصیات کے قتل کو قتل نبیین نہیں کہتے، قتل الانبیاء نہیں کہتے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جیسے نسل کشی کی جائے، جیسے آج کل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے، یہ قتل فلسطینیین ہے۔ قتل نبیین یعنی یہ سلسلہ، جو بھی نبی آتے اور یہ اس نبی کو قتل کرنے پر تیار ہوتے اور قتل کر بھی دیتے تھے، یہ دوسرا بڑا جرم قرآن نے ان کی طرف منسوب کیا۔ اور یہ متعدد آیات ہیں کہ انشاءاللہ جوں جوں آگے یہ آیات آتی جائیں گی اس کے متعلق وضاحت کرتے جائیں گے۔ ناحق قتل کرتے تھے، کسی جواز کے بغیر انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، ایک مشغلہ بنی اسرائیل نے قتل انبیاء بنا لیا تھا، اور اس طرح اپنے معاشرے میں ایک رعب، ایک ہراس پیدا کیا ہوا تھا انہوں نے، کہ جو بھی اللہ کا نام لے گا، اللہ کے نظام کا نام لے گا، جو بھی ان کے آبائی طور طریقے، رسوماتی طور طریقے کی مخالفت کرے گا، یہ اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ انہوں نے ایک رعب اپنا بنایا ہوا تھا، لہذا لوگ بھی ان سے ڈرتے تھے کہ جب یہ انبیاء سے نہیں ٹلتے تو یہ دوسرے لوگوں کو بھی قتل کریں گے، جیسا کہ بہت سارے قرآن کے واقعات میں، جیسے اصحاب کہف کا قصہ ہے کہ وہ بھی انہی میں سے تھا، ان کو بھی انہوں نے کیا، اور وہ بھاگ کے ڈر کے ایک غار میں جا کر پناہ لی انہوں نے، اور بعد میں 300 سال کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور نشانی اپنی بنایا۔ یہ دوسرا جرم ہے ان کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ کیوں کرتے تھے قتل انبیاء اور کفر آیات، یہ جرم کیوں کرتے تھے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ معصیت کار تھے، عصیان ان کا رویہ، ان کا طریقہ، ان کا زندگی کا انداز، ان کا معمول عصیان تھا، معصیت اطاعت کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ اللہ کے نظام کے اطاعت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ بھی معصیت بھی بہت اہم قرآنی اصطلاح ہے، سماجی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک رویہ ہے، سماجی رویہ ہے عصیان اور معصیت، اور جو بھی سماج عصیان کی روش اختیار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کے دین، اللہ کے احکام، اللہ کی حدود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی پر عصیان کو رویہ بنا لیتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے، اس کو مسکنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور غضب اللہ کا اس کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کا غضب یعنی نہ قیامت میں، اسی دنیا میں غضب خدا اپنے لیے یہ خرید لیتے ہیں، باؤ بغضب، اللہ کے غضب کی طرف آ جاتے ہیں، یا ایسا ایسی پوزیشن، ایسی حالت اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ غضب والی حالت ہے. جیسا ابھی ہم دیکھیں گے مثلا دنیا میں بہت سارے ممالک اور اقوام ہیں جو کم از کم ایک معمول کی زندگی اچھی گزار رہے ہیں، لیکن مسلمان جتنے بھی ہیں وہ ان اقوام کی نسبت دیکھیں، سب کے سب مصائب میں، مشکلات میں اور تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے ملک کی مثال لے لیں کہ کس کیفیت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے پڑوس میں مسلمانوں کی کیفیت دیکھ لیں، باقی دنیا میں دیکھ لیں. کچھ جگہوں پر مسلمان مرفع بھی ہیں، جیسے خلیجی مسلمان ہیں، رفاعی ان کی زندگی ہے، ان کو اور طریقے سے مشکلات کا سامنا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو مسکنت کی زندگی، یعنی ذلت اور فقر اور افلاس اور خاری کی زندگی گزار رہے ہیں، روزمرہ کے کھانا کھانے کے وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ معصیت کی وجہ سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور دوسرا اعتداء ہے، تعدی ہے، حدود خدا کی توڑنا، تجاوزگر ہیں، متجاوز ہیں، معصیت کار، عاصی اور متعدی، تعدی کرنے والے. یہ دو رویے ہیں، سماجی رویے جو بربادی کا باعث بنتے ہیں، عصیان اور تعدی. اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.